وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا اسے عزت اور احترام کی جگہ دو. اب ایک نیا رخ آ گیا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اب یہ عزیز مصر جو اس نے تھوڑا پہچانا بچے کو، اور یوں ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں ٹھکانا دیا، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی حقیقت سکھا دیں. باتوں کی حقیقت گھر بیٹھ کے نہیں سیکھی جاتی، آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کے سمجھ آتی ہے، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. یہ عزیز مصر کی فراست تھی، وہ ان کے چہرے پر معصومیت اور چمک دیکھ کر، وقار دیکھ کر بھانپ گئی، یہ عام بچہ نہیں ہے. اور یہ سب معاملات اتفاقاً نہیں ہو رہے تھے، بظاہر لگ رہا ہے جیسے یہ بائی چانس تھا سب کچھ، نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں باتوں کی گہرائی، حالات کے نتائج اور بہت کچھ سکھانا چاہتا تھا. ہر علم کتابی نہیں ہوتا، بہت سا علم تجربوں سے حاصل ہوتا ہے، مشکل حالات میں پڑھ کے حاصل ہوتا ہے. اور اسباب کتنے مخالف کیوں نہ ہوں، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو ہمارے لیے ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہی ہوتا ہے. ہمیں کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ایک اسٹوڈنٹ کو ایک یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا، یہ اس کے لیے بڑا صدمے کی بات ہوتی ہے، غم کی، لیکن اسے کسی دوسری ایسی جگہ داخلہ مل جاتا ہے جہاں اس کی کامیابی کے وہ دروازے کھلتے ہیں جو پہلے والی جگہ پہ ممکن نہیں تھے. تو اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہوتے ہیں، اور انسان کی اصل قدر و قیمت اس کے اخلاق اور اس کی شخصیت میں ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام بظاہر ایک بکا ہوا غلام تھے، لیکن ان کی شخصیت نے بڑوں بڑوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا. بعض اوقات آپ کی سچائی، آپ کا وقار آپ کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جو ڈگریوں سے نہیں ملتے. کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ یوسف علیہ السلام نے ہر ایک کے آگے رونا شروع کر دیا، میرے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا، میرے بھائیوں نے ایسا کیا، ہم وہاں رہتے تھے، مجھے کنویں میں پھینکا گیا. کوئی شکایت نہیں. ہر حال میں اللہ پہ توکل. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سکھانا تھا اس کے لیے ان کے گھر سے نکالا، والدین سے دور کیا، اس کے بدلے میں کسی کے گھر غلام بن کے رہے. مشکل وقت تھا نا، کہاں سے کہاں پہنچا دیے گئے، لیکن پھر کیا ہوا، شاہی خاندان کی سرپرستی ملی، اور وہ باتیں انہوں نے اس شاہی خاندان میں سیکھی جو وہ فلسطین کے اس گاؤں میں جہاں ان کے والد رہتے تھے وہاں نہیں سیکھ سکتے تھے. ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، جیت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کیونکہ وہ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں. ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. یعنی اشد کہتے ہیں 30 سے 40 سال کی عمر کو. اللہ نے اس سے پہلے انہیں ان ذمہ داریوں کے لیے تیار کیا. یوسف علیہ السلام کو دو عظیم نعمتیں ملی، ایک حکم اور دوسرے علم. حکم کیا ہے؟ حکمت، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت، معاملہ فہمی، معاملہ کرنا آ گیا ان کو. اور علم، دین کا فہم بھی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی، اور اس کے علاوہ جو کچھ اس محل میں ہو رہا تھا وہ علم بھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نجزی المحسنین، سارے محسنوں کو ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں. کامیابی پانا چاہتے ہیں تو کیا بنے؟ محسن، نیکی، تقوی، صبر، پاک دامنی. یاد رکھیے، بڑا مقام بڑی محنتوں اور آزمائشوں کے بعد ملتا ہے. آپ اپنے آپ کو محسن اور متقی رکھیں، اللہ آپ کے لیے حکمت کے دروازے کھول دے گا. آج لوگوں کے پاس بڑا بڑا علم ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، انفارمیشن کی الغار ہے، حکمت کچھ بھی نہیں، وزڈم ہی نہیں، معاملات کو سمجھتے ہی نہیں، زندگی کی حقیقت نہیں جانتے، ڈیل کرنا نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو صرف معلومات نہیں دیتا، صحیح وقت پر صحیح فیصلے کی قوت بھی دیتا ہے، حکم بھی دیتا ہے، اور وہ اپنے اوپر آنے والے حالات کو سمجھتے بھی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں کیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مصلحت ہے کہ مجھے کسی خاص سچویشن میں ڈالا گیا ہے. تو مشکل حالات میں نیکی پر قائم رہنے والوں کی محنت اللہ ضائع نہیں کرتا، اور انہیں ایسے مقام پہ پہنچاتا ہے جہاں پہنچ کے ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں. وراودتہ التی ہوا فی بیتہا، ایک اور آزمائش آ گئی، اللہ اکبر. اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا، اور دروازے اچھی طرح بند کر لیے اور بولی یہاں آ جاؤ. اس نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مالک ہے جس نے مجھے عمدہ ٹھکانہ دیا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. اب یہ سارے دروازے بند کیوں کیے جاتے ہیں؟ گناہ کرنے کے لیے، فواہش کو خفیہ رکھنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ 7 دروازے تھے، اس عورت نے ساتوں بند کروا کے یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، گناہ کے لیے پورا ماحول تیار کیا، جو عزیز مصر کی بیوی تھی، فرار کا ہر رستہ بند کر دیا کہ یوسف کہیں سے نکلے نہیں۔ لیکن سچے مومن کا پہلا جملہ کیا تھا؟ معاذ اللہ، جب گناہ کا ایسا موقع سامنے آیا تو کہا اللہ کی پناہ، اللہ کا خوف آیا، اللہ نے مجھ پر اتنا احسان کیا، اس کے شوہر نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے اچھا ٹھکانہ دیا اپنے گھر میں، عزت دی، میں اس کے ساتھ خیانت کروں؟ یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کے معاملے میں صبر اضطراری تھا کہ انہیں کرنا ہی پڑا، لیکن یہاں ان کا صبر اختیاری تھا، بائی چوائس کیا، گناہ کے سارے مواقع تھے لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ آج بند دروازے مختلف طرح سے ہو سکتے ہیں، بند دروازے، آپ کا اسمارٹ فون، آپ کے گھر کا اکیلا کمرہ جب کوئی دیکھنے والا نہیں، اور گناہ صرف ایک کلک کی دوری پر ہو، تو کوئی آپ کو کسی گناہ کی دعوت دے، کہے معاذ اللہ، اللہ کا خوف، میں کوئی ایسی چیز نہ دیکھوں گی، نہ کسی سے بات کروں گی، اور نہ ہی کسی کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کروں۔ آج کل بہت سے مرد ایسے، سننے میں کہانیاں آتی ہیں، ایسے مرد ہوتے ہیں کہ جو لڑکیوں کو پھانس کے چکنی چپڑی باتیں کر کے ویڈیو کالز کے اوپر جسم ننگے کروا کے ان کے دیکھتے ہیں، تو یہ شیطان کے حربے ہیں، اور یہ بھی بند دروازے ہیں کہ سازگار ماحول مل گیا برائی کرنے کے لیے، لیکن معاذ اللہ۔ اور کسی کے ساتھ بھی خیانت کرنا، چاہے ماں باپ ہوں یا شوہر ہو یا کوئی بھی ہو، یہ اسمارٹنیس نہیں ہوتی، عقل مندی نہیں ہوتی، یہ ظلم ہوتا ہے، اور اللہ کا بندہ کسی کے غلط حکم کے آگے نہیں جھکتا، کسی کی غلط بات نہیں مانتا، چاہے کوئی کتنی بڑی لالچ دے کے آپ سے حرام کام کرنے کا کہے، اور اللہ کا ڈر بند دروازے بھی پھر کھول دیتا ہے۔ اصل بہادری خواہشات کو کنٹرول کرنے میں، نفس کنٹرول کرنے میں ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور وہ عورت اس کا ارادہ کر ہی چکی تھی، اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر اس نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لی ہوتی۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، محسنین، مخلصین میں سے تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو ذہن میں رکھنا بندے اور گناہ کے بیچ میں آڑ بن جاتا ہے۔ ہم بہا سے یہ مطلب نہیں کہ یوسف علیہ السلام نے گناہ کا ارادہ کیا، یوسف علیہ السلام ایک جوان مرد تھے، انسانی جذبات رکھتے تھے، اگر اللہ کی برہان شامل حال نہ ہوتی تو انسانی تقاضے کے مطابق مائل ہونا ممکن تھا، یہ ان کی عظمت تھی کہ سارے جذبات ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور برہان ربی ہی وہ علم اور حکمت تھی جو ان کو پہلے دی جا چکی تھی، اللہ کا خوف تھا جو ان کے دل میں نقش تھا، اور اللہ نے برائی کو ان سے دور کر دیا۔ اور یہاں مخلص کہا، یعنی ایسے بندے تھے جنہیں اللہ نے خود پاکیزگی کے لیے چن لیا تھا۔ یاد رکھیے، وسوسہ آنا یا انسانی جذبات کا پیدا ہونا گناہ نہیں، بلکہ ان جذبات کے مطابق عمل کرنا، گناہ کے پیچھے چل پڑنا، یہ غلط ہے۔ ہم جو ہے ایک طبعی میلان ہوتا ہے، یعنی آپ فون پر ہیں، اچانک کوئی ایسی تصویر آ گئی، کوئی سین آ گیا، آپ کو ایک کشش محسوس ہوئی، تو آپ نے فوراً سکرول کر دیا، فوراً ہٹا دی۔ یہ یوسف کا کردار ہے، یہ برہان ہے کہ اس وقت انسان اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے۔ جب انسان برائی سے بچنے کی مخلصانہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برائی کو خود اس سے دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی بری صحبت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، برے ماحول سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اللہ غیب سے آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا۔ سچی عبادت اور اخلاص انسان کے گرد ایک ایسی باؤنڈری بنا دیتے ہیں کہ شیطان وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنا اللہ کے لیے خالص ہوں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ آپ کو گناہوں کی دلدل سے باہر نکال لے گا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، جب آزمائش انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اللہ کی مدد برہان بن کر آتی ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے پیچھے سے اس کی قمیض پھاڑ ڈالی، اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا، کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ وہ قید کیا جائے یا کوئی دردناک سزا دیا جائے۔ کیسی چالیں ہیں مومن کے سامنے، جب کوئی ایسا موقع آئے نا جس میں فتنہ اور گناہ ہو، چاہیے کہ وہاں سے فرار کا رستہ اختیار کر، جیسے یوسف علیہ السلام بھاگ نکلے وہاں سے۔ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے بھاگ رہے تھے، آپ لوگوں کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ سے کوئی ایسا کام کریں، اور عزیز مصر کی بیوی ان کے پیچھے بھاگی۔ اب کیا ہوا، پیچھے سے جب پکڑا قمیض پھٹ گئی، اب یہ پھٹا ہوا کرتا ان کے لیے بے گناہی کی دلیل بن گیا۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھا تو یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا، یہ کس قسم کی محبت ہوتی ہے؟ آپ اگر کسی بھی گناہ کی جگہ پر ٹریپ ہو جائیں تو آپ یہ نہ سوچیں اب تو میں پھنس گیا ہوں، اب میں وہاں سے کیسے نکل سکتا ہوں، اب تو مجھے گناہ کرنا پڑے گا. نہیں، نکلے وہاں سے، بھاگے وہاں سے. اچھا، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اور دوسرے کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتا ہے. یہی سچویشن یہاں تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کرتا جس کو خون لگا کے والد کو دھوکا دیا گیا تھا، اب انہیں یوسف کا کرتا ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا. عزیز بصر نے بیوی کی بات سن کے یوسف علیہ السلام کو فوراً قتل نہیں کیا، تحقیق کی. ایک بڑا عہدے دار، سمجھدار انسان، بصیرت والا اشتعال میں آ کے فیصلے نہیں کرتا، جذباتیت میں فیصلے نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ عزیز مصر کے کردار سے یہ بات پتہ چلتی ہے. جو اچھا لیڈر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کسی کی شکایت سنی اسے غضبناک ہوا، نہ تحقیق کی نہ کچھ، اور پکڑ کے فوراً کسی کو سزا دے دی. کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ون سائیڈڈ بات سن کے کسی کے اوپر الزام تراشی نہ کریں. اور جو جھوٹا انسان ہوتا ہے نا، اپنی غلطی چھپانے کے لیے دوسروں کی زندگی برباد کر دیتا ہے. قال هي راودتني عن نفسي، یوسف بولا اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلانا چاہا تھا. اور اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کی قمیض سامنے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہے. یوسف علیہ السلام نے خاموش رہ کے الزام تسلیم نہیں کیا، بلکہ سچائی کے ساتھ حقیقت بیان کر دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی خاندان میں سے ایک گواہ بھی پیدا کر دیا. اور آج کے دور میں جو فرنزک انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس کی بنیاد ہے کہ فزیکل ایویڈینس کی بنیاد پر فیصلہ کر کے کہاں سے پٹا تھا، کیسے پٹا تھا، آگے سے پٹا تھا، پیچھے سے پٹا تھا. تو بہرحال ایک اور بات یہ کہ اکثر گھریلو جھگڑوں میں ایک طرف کے رشتے دار اپنی طرف کی طرف داری کرتے ہیں، یعنی جس طرف کے ہوتے ہیں، لڑکی والے لڑکی کی طرف داری کرتے ہیں، لڑکے والے لڑکے. لیکن انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ انسان تحقیق کے بعد ذمہ دار اسی کو قرار دے جو اصل مجرم ہے. وہ انکان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پاڑی گئی ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچوں میں سے ہے. اب یہ ایک عقلی فارمولا تھا، اس کا دوسرا حصہ ہے جو گواہ نے پیش کیا. یعنی پیچھے سے پٹا ہونا یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی علامت ہے. معاشرے میں جب کوئی کسی پہ تہمت لگاتا ہے نا، تو اکثر لوگ فوراً ملزم کو بلا بھرا کہنا شروع کر دیتے جس پہ الزام لگاؤ. تو ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل جھوٹا الزام ہو. کبھی بھی آپ تحقیق کے بغیر کسی کی بات پر یقین نہ کریں. اور پھر کئی لوگ آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. فلما راى قميصه قد من دبر، پھر جب اس نے اس کی قمیص کو پیچھے سے پٹا ہوا دیکھا تو کہنے لگا بے شک یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے، بے شک تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں. عزیز مصر نے عورتوں کے مکر کو عظیم کہا. مرد کا مقابلہ عموماً جسمانی یا ظاہری ہوتا ہے، لیکن عورت جسمانی طور پہ کمزور ہوتی ہے، مگر جذبات کے ذریعے بعض اوقات دوسروں کو ایکسپلائٹ کر لیتی ہے. اور ہر دور میں لوگ ایسے ہوتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اپنی غلطی چھپانے کے لیے دوسروں پر کیچڑ اچھال دیتے ہیں، دوسروں کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں. اور عزیز مصر بڑا سمجھدار انسان تھا، بیوی کی محبت میں اندھے ہو کر یوسف علیہ السلام کو سزا نہیں دی بلکہ ثبوت دیکھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں مکر کو عظیم کہا گیا، شیطان کے مکر کو ضعیف کہا گیا، عورتوں کے مکر کو عظیم کہا گیا ہے. یوسف عارض انہازا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اے یوسف اس معاملے سے درگزر کرو. عزیز مصر کہہ رہے ہیں، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، بے شک تو ہی خطا کار تھی. عزیز مصر چاہتا تھا کہ یہ خاندانی سکینڈل باہر نہ نکلے، اس کی عزت محفوظ رہے. بیوی کو الگ سمجھایا، یوسف سے الگ ایک طرح سے ایکسکیوز کیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجرم کو سزا ملتی، لیکن اس میں ایک سیاسی مسئلہ تھی، وہ اپنی بیوی کو ہی کیسے سزا دیتا.
وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِمْرَأَتِهِ اَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترابد فتاها عن نفسه اور شہر میں کچھ عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے ٹریپ کرنا چاہتی ہے یقیناً اس کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے ہم تو اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں عزیز مصر نے کوشش کی کہ بات محل کے اندر دب جائے لیکن قدرت کا قانون کیا ہے سچائی کو چھپانا ممکن نہیں ہوتا نسوہ فی المدینہ عام عورتیں نہیں تھیں بلکہ وہ ایلیٹ کلاس کی عورتیں تھیں کیونکہ جب راز محل سے باہر نکلا تو وہ گوسپ بن گیا اور پھر ان عورتوں نے اس کا نام لینے کی بجائے عزیز کی بیوی پکارا جو ایک طنز تھی کتنے بڑے عہدیدار کی بیوی ہو کے ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو غلام کہہ کر ایک طرح سے توہین کی کہ غلام کے پیچھے اور یہ کھلی گمراہی میں ہے اب آپ دیکھیں بعض اوقات جب سکینڈلز لیک ہوتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر ساری قوم اس میں ملوث ہو جائے ہر کوئی باتیں کرنے لگتی اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے عورتوں کا اصل اعتراض اس گناہ پر نہیں تھا بلکہ اس پہ تھا کہ اس نے غلام کا انتخاب کیوں کیا اگر وہ کسی امیر آدمی کے پیچھے ہوتی تو کچھ نہ کہتی فلما سمعت بمکرهن پھر جب اس عورت نے یعنی عزیز مصر کی بیوی نے ان کی مکاری کے بارے میں سنا کہ عورتیں میرے خلاف یہ باتیں کر رہی ہیں تو ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی پارٹی تھرو کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا ذرا ان کے سامنے نکل کر آ تو جب ان عورتوں نے اسے دیکھا تو اس سے بہت مرعوب ہو گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی اللہ کی پناہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک نہایت معزز فرشتہ ہے پہلے غلام سمجھ رہی تھی، اب فرشتہ. کیسے لوگوں کے ذہن چینج ہوتے ہیں ایک دم. قرآن نے ان عورتوں کی باتوں کو مکر کیوں کہا؟ کیونکہ وہ اصلاح نہیں چاہتی تھی، بلکہ تانے دے کر مجبور کرنا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے آخر ایسا شخص کہ جس کے پیچھے عزیز مصر کی بیوی جا رہی ہے، وہ بھی دیکھنا چاہتی تھی اس کو. لہذا اس نے بھی ایک پارٹی اس طرح کی رکھی کہ ان خواتین کو بلا کر ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو لائیں. اور پھر کیا ہوا کہ عورتیں اس غلام سے اتنا متاثر ہوئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے. انسان جب کسی چیز سے شدید متاثر ہوتا ہے نا، چاہے کوئی آئیڈیل ہو، مال ہو یا شہرت، تو اسے اپنے آس پاس کا ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو یہ آیت انسانی نفسیات کی اس انتہا کو بیان کر رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سارے حسن میں سے نصف دیا گیا تھا، باقی آدھا ساری مخلوق کے لیے اور آدھا ان کے لیے. تو عزیز مصر کی بیوی نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ تم جو مجھے ملامت کر رہی ہو، تم میں سے کوئی بھی اس آزمائش میں پڑتی تو اس کا یہی حال ہوتا. اور یہ اعتراف جرم کرانے کا ایک خاموش طریقہ تھا. قالت فذلکن الذی لمتننی فی، کہنے لگی یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، اور میں نے ہی اس سے اس کے نفس سے پسلانا چاہا، لیکن وہ بچ نکلا، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو ضرور وہ قید کیا جائے گا اور ذلیل ہو کر رہے گا. سبحان اللہ، کھلے عام اعتراف بھی کر رہی ہے اور ابھی بھی باز نہیں آئی کہ اس کو ماننا پڑے گی میری بات، ورنہ اس کے لیے قید خانہ ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ ورک پلیس کی ورسٹ ہراسمنٹ ہے کہ وہ وہاں کام کرتے تھے اور ان کو وہاں ہراس کیا جا رہا ہے. تو مرد ہی نہیں عورتوں کو ہراس کرتے، عورتیں بھی بعض وقت مردوں کو ہراس کرتی ہیں. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اس نے کہا میرے رب قید خانہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کی چال نہ پھیری تو مجھے ڈر ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی یہ جہالت کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کسی برائی کے ٹریپ میں آ جائے. اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ فکرہ کہ اللہ مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے، محل سے زیادہ قید میں جانا چاہتا ہوں، یہ اللہ سے محبت کی انتہا ہے. ایک طرف یوسف علیہ السلام کے لیے محل کی عیاشی کے دروازے کھلے تھے گناہ کے، اور دوسری طرف جیل کی تنگی تنہائی. انہوں نے جیل کی تنگی تنہائی کو ترجیح دی کہ میں گناہ میں نہیں پڑنا چاہتا. اللہ اکبر، بعض اوقات لوگ صرف دنیاوی عیش و عشرت کے لیے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، لیکن جو عقل مند ہوتے ہیں وہ اس سے بچتے ہیں، کیونکہ دنیا کی تنگی اور تکلیفیں اس عارضی لذت سے کہیں بہتر ہیں جو آخرت کے عذاب کا سبب بن جاتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس سے بچا لے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی گناہ میں پڑ جاؤں. تو ہمیں بھی ہمیشہ اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، صرف اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے کوئی متاثر نہیں کر سکتا. تو نیک لوگ اپنی آزادی تک قربان کر دیتے ہیں تاکہ ان کے دین پہ کوئی حرف نہ آئے. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم، تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چال اس سے پھیر دی، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. جب یوسف علیہ السلام نے عاجزی سے دعا کی تو دعا قبول ہو گئی، اور اس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس گناہ کی طرف جانے سے روک دیا. جہاں کہیں آپ ٹریپ ہو نا کسی مصیبت میں، فوراً اللہ کو پکاریں کہ اللہ یہاں سے نکال، اور اپنی مشکلات کو نہ دیکھیں، اس بھلائی کو دیکھیں جو دین کی وجہ سے تمہیں ملنے والی ہے. ثم بدلہم من بعد ما رأوا الآیات، پھر اس کی بے گناہی کی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان کو یہی سمجھ آیا کہ وہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں. پتا چل گیا تھا کہ وہ بے گناہ ہیں، لیکن اپنی اصلاح کی بجائے ان کو جیل بھیج دیا گیا. سبحان اللہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بے گناہ ہوتے ہیں اور پھر بھی آپ ہی پکڑے جاتے ہیں، لوگ آپ کو مجرم سمجھتے ہیں حالانکہ آپ سچے ہوتے ہیں. ایسی سخت آزمائشیں بھی زندگی میں آ جاتی ہیں، لیکن ایک دن سچائی کھل جاتی ہے، بس صبر سے کام لینا ہوتا ہے.
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي من وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين
ودخل معه السجن فتيان اور اس کے ساتھ ہی دو اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے ان میں سے ایک نے کہا میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں اے یوسف تم ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ بے شک ہم تو تمہیں احسان کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں یوسف علیہ السلام قید خانے میں ایک بہترین کردار کے حامل تھے کوئی بیمار پڑتا تو عیادت کرتے کسی کے لیے جگہ کشادہ کرتے کسی محتاج کی ضرورت پوری کرتے نماز کے لیے رات کو قیام کرتے یہ سارا کردار جو تھا وہ سب کی نظر میں تھا قیدیوں کی کہ یہ اتنا نیک انسان ہے اور یہ جیل میں ہے انہوں نے کوئی اپنی نیکی کا اشتہار نہیں لگایا ہوا تھا ان کے عمل سے پتا چل رہا تھا کہ یہ محسن ہے آپ دیکھیے کہ آپ کہیں پر بھی ہوں کسی بھی مشکل میں ہوں یا نہ ہوں آپ کا رویہ احسان والا ہو ایک مددگار والا ہو آپ کا اخلاق بلند ہو تو لوگ خود بخود آپ کے پاس آئیں گے جب انسان کسی مصیبت میں ہوتا ہے نا تو سب کو بھول کے صرف اپنی فکر کرتا ہے لیکن یوسف علیہ السلام جیل میں بھی لوگوں کے دکھ سن رہے ہیں اور محسن کہلا رہے ہیں سبحان اللہ یعنی یوسف علیہ السلام کو ناحق جیل میں بھیجا گیا اور یہاں اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ اور گواہ پیدا کر دیے قال لا یاتیکما طعام ترزقانی اس نے کہا جو کھانا تم دیے جاتے ہو اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا یہ اس میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کے بھی انکاری ہیں یہ یوسف علیہ السلام کی ذہانت اور سمجھداری تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان قیدیوں میں دعوت قبول کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ ان کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں گمان رکھتے ہیں تو انہوں نے موقع غنیمت جانا اور خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے دونوں کو اللہ کی طرف بلایا اور یہ نہیں کہا کہ یہ تعبیر میرا کوئی ذاتی علم ہے کذالکما مما علمنی ربی یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیا جب کبھی ایسا کوئی موقع ہو تو اس موقع پر اپنی تعریفیں نہ شروع کر بلکہ جو آپ کے پاس نعمت ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ مصر کا معاشرہ ایک بت پرست معاشرہ تھا ایک اوپن معاشرہ تھا جس میں عورتوں کا کردار آپ دیکھ ہی رہے کیا تھا تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا ہے آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں طرح طرح کے نظریات ہیں آئیڈیالوجی ہیں باندھ باندھ کی بولیاں ہیں کئی قسم کے فلسفے ہیں لیکن عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو ان سب کو چھوڑ کر اس طریقے پہ آتا ہے جو اللہ نے بتایا ہے تو یہاں دین کی تعلیم لینے اور دینے والوں کے لیے بڑی زبردست رہنمائی ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس اپنی کوئی دنیا کی مشکل لے کر آئے تو آپ اس کو صرف دنیاوی حل نہ بتائیں بلکہ اللہ سے بھی جوڑیں. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، اور میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی اختیار کی. ہمارے لیے یہ حق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. توحید کی دعوت، یہ ہم پر اور سب لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یہاں یوسف علیہ السلام قید خانے کے ساتھیوں کو اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں اور اس عظیم مشن کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں جس کے وہ وارث تھے. وہ قیدیوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ تم کسی مجرم سے بات نہیں کر رہے، کسی غلام سے بات نہیں کر رہے، وہ انبیاء کی اولاد ہیں، اور اسے انہوں نے اللہ کا فضل قرار دیا تمام لوگوں پر. اور یوسف علیہ السلام جیل میں ایک ماہر ایکسپرٹ کے طور پر اپنا تعارف کرا رہے تھے، لیکن اخلاقی بنیادوں کو نہیں چھپایا کہ میں مسلمان ہوں، میں توحید پر ہوں. اصل نعمت جو ہے وہ یہی ہے جس کا انسان ہر جگہ پاس رکھے، ہر جگہ اس کو اپنے دین پر فخر ہو. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ کے پاس بہت دنیا بھی ہوتی ہے اور دین بھی ہوتا ہے، تو آپ صرف تعارف کراتے ہیں اپنا دنیا کے اعتبار سے. نو، اس اعتبار سے بھی تعارف کرائیں کہ آپ دین سے محبت رکھنے والے ہیں. یا صاحب السجن، اے قید خانے کے دو ساتھیوں، کیا جدا جدا بہت سے رب بہتر ہیں یا اللہ جو اکیلا ہے بہت زبردست ہے؟ یعنی اب انہیں سوال کے انداز میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ کیا بہتر ہے، زیادہ خداؤں کا ہونا یا ایک اکیلے اللہ القہار کا؟ کتنا زبردست طریقہ ہے، ان کا حکمت کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں. اور انہیں قید خانے کے ساتھیوں کہہ رہے ہیں، قیدیوں نہیں کہہ رہے، فرینڈ بتا رہے ہیں اپنا. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، اس کے سوا تم بس چند ناموں ہی کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یوسف علیہ السلام نے اب مزید وضاحت کی، شرک پہ کاری ضرب لگائی کہ یہ بت جنہیں تم پوچھتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں، خیالی نام ہے بس جن کو تم نے معبود کا درجہ دے دیا ہے، ان کی کوئی دلیل نہیں، کوئی عقلی نقلی دلیل نہیں، اصل زندگی کا طریقہ توحید کا طریقہ ہے کہ سارے کا سارا اقتدار صرف اللہ کے لیے ہے. اور آیت کے آخر میں فرمایا اکثر لوگ جانتے نہیں، حقیقت کی توحید کو نہیں سمجھتے. تو اپنی زندگی کے معاملات ان میں سب میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں. یا صاحب السجن، اے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی چڑھا دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے نوچ کر کھائیں گے. اس معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے. یوسف علیہ السلام نے تعبیر سچ سچ بتائی، جھوٹی تسلی نہیں دی، جو حقیقت تھی وہ بتا دی. حق بات کہنے میں مصلحتوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہر خواب محض خیال نہیں ہوتا، بعض خواب اللہ کی طرف سے آنے والے واقعات کی پیشگی اطلاع ہوتے ہیں، اور ان کی تعبیر صرف وہی دے سکتا ہے جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہو. یوسف علیہ السلام نے پہلے خوشخبری سنائی، پھر بری خبر دی، تاکہ محفل میں ایک دم خوف و ہراس نہ ہو. وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف کا خیال تھا کہ وہ قید سے رہائی پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلوا دیا، چنانچہ وہ کئی سال تک قید خانے میں ہی ٹھہرا، کیونکہ وہ اللہ نے طے کیا تھا نا کہ اتنا عرصہ اب ان کو یہاں گزارنا ہے. بدع سنین، بعضوں کے تم سمجھتے نا یہ بندہ میرا کوئی کام کر دے گا، اس کی سفارش کام آ جائے گی، لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ حقیقی کام کرنے والا تو اللہ ہی ہے. بندے جتنا بھی چاہیں، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا. اور بعض اوقات تاخیر میں بھی خیر ہوتی ہے، اگر یوسف علیہ السلام اس وقت رہا ہو جاتے تو شاید وہ ایک معمولی سابقہ قیدی کی حیثیت سے رہائی پاتے، لیکن اللہ نے انہیں کئی سال بعد وہاں سے اس وقت نکالا جب پورا مصر قحط کی زد میں آنے والا تھا اور بادشاہ کو ان کی سخت ضرورت پڑ گئی. کبھی کبھی ہماری دعا کی قبولیت یا کام میں تاخیر ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے اس کے لیے کوئی اور وقت رکھا ہوتا ہے، انسان کے لیے کوئی بڑا مقام سوچا ہوتا ہے. اور کئی سال اس میں جب گزر گئے، یوسف علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، اور یہ صبر کر کر کے وہ ایک صبر کا پہاڑ بن گئے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہماری کوششیں کام نہ کریں یا کوئی وعدہ کر کے بھول جائے تو پریشان نہ ہوں، آپ کا معاملہ اس اللہ کے پاس ہے جو کبھی نہیں بھولتا.
وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.